أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کا دوسرا پارا جو سیقول کے نام سے موسوم ہے، کل کا کل سورہ بقرہ کی 111 آیات پر مشتمل ہے، یعنی آیت نمبر 142 تا آیت نمبر 252. یہ آیات تقریباً 17 رکوعوں پر یہ منقطع ہے، جن میں سے پہلے دو رکوعوں میں تحویل قبلہ کا حکم وارد ہوا ہے، یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کریں. تحویل قبلہ کا یہ حکم در حقیقت علامت تھا اس بات کی کہ حامل کتاب الہی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے امین ہونے کی جو حیثیت اور جو مقام اور مرتبہ ایک طویل عرصے سے بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اب وہ اس مقام سے معذور کیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ امت محمد علیہ صاحب السلام والسلام کو اس مرتبہ و مقام پر فائز کیا جاتا ہے. لہذا اب بنی اسرائیل کے مرکز یعنی بیت المقدس کی بجائے آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. اس تحویل قبلہ کے حکم کے ضمن میں یہ بات بھی بیان فرما دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت در حقیقت اسی دعا ابراہیمی کا ظہور ہے جس کا ذکر پہلے پارے کے آخر میں ہو چکا ہے. چنانچہ فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اے مسلمانوں، ایسے ہی ہم نے مبعوث کیا تم نے اپنا رسول جو تم ہی میں سے ہے، تمہیں سناتا ہے ہماری آیات اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے اب مسلمانوں کے کاندھوں پر جو نازک ذمہ داری آئی ہے اس کا ذکر بھی اس دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائے تم پر، یعنی جو پیغام ربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچایا اور تم پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دی، اب اسی پیغام کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. وہ دین حق جو ہم نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا، جس کی تبلیغ اور جس کو دنیا میں قائم کرنا ان کا فرض منصبی ہے، اب وہ فرض بحیثیت امت تمہارے کاندھوں پر آ گیا ہے. چنانچہ اس کے فوراً بعد خطاب شروع ہوا امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ. پہلے پارے میں اکثر و بیشتر خطاب کا رخ یہود کی طرف تھا، لیکن اس پورے پارے میں خطاب امت مسلمہ سے، اور آغاز ہی میں یہ پیش کی تنبیہ فرما دی گئی کہ مسلمانوں، جو نازک ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آئی ہے اس کے لیے تمہیں ہر نوع کے خطرات سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس راستے میں کامیابی کے لیے تمہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے. اس راہ میں ہر طرح کی آزمائشوں سے تمہیں دوچار ہونا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس کے فوراً بعد توحید کا ذکر ہوا، اس لیے کہ وہ دین اسلام کا اصل اصول ہے، اور یہاں اس توحید کے بیان میں ایک بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ توحید کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، دنیا کی ہر شے سے، مال و منال سے، اہل و عیال سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کا عزیز تر اور محبوب تر ہو جانا، یہی در حقیقت توحید کا خلاصہ اور اس کا لب لباب ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کے بعد امت مسلمہ کے خطاب کے ضمن میں ایک طرف احکام بیان ہوئے ہیں, حلال اور حرام کے احکام, کھانے اور پینے کے سلسلے میں حلت اور حرمت کے احکام, اسی کے ساتھ وراثت سے متعلق وصیت کے کچھ احکام, پھر قصاص کے متعلق کچھ احکام, اور اس کے بعد حکم وارد ہوا روزے کا, رمضان مبارک کی عظمت کے بیان کے ساتھ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, نوع انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی, اور ہدایت بھی وہ کہ جو بینات پر مشتمل ہے, کھلی کھلی تعلیمات, راہ واضح اور روشن دلائل کے ساتھ حق اور باطل کو بالکل جدا کر دینے والی چیز. تو اس مبارک مہینے کا حق یہ ہے کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے. اس کے بعد حکم قتال وارد ہوا. اے مسلمانوں, اور دعوت اسلامی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ہجرت سے قبل تمہیں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی گئی تھی. حکم یہ تھا کہ چاہے تمہیں مارا جائے, تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے, چاہے تمہیں تپتی ہوئی سنلاب زمین پر اونچے منہ گھسیٹا جائے, لیکن تمہیں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. وہ دور ہجرت پر ختم ہو چکا. اب دعوت اسلامی نئے دور میں داخل ہو چکی ہے. اب مسلح تقادم کا دور ہے, جہاد اور قتال بالسیف کا دور ہے. لہذا اس نئے دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. چنانچہ 24ویں رکوع میں حکم قتال وارد ہوا ہے. اس کے بعد دو رکوعوں میں حج کے احکام بیان ہوئے. مناسک کے حج کا یہ بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے اس پہلو سے کہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں مسلمانوں کے لیے حج کرنا ممکن نہ تھا. گویا کہ حج کے ایام میں ان آیات کی تلاوت سے مسلمانوں کے جذبہ دینی کو مشتعل کرنا مقصود تھا, ان کی حمیت اور غیرت کو بیدار کرنا, تاکہ انہیں یہ بات یاد رہے کہ ان کا اصل مرکز, توحید کا اصل مرکز خانہ کعبہ مشرکین کے زیر تسلط ہے. اس کو واگزار کرانا, مشرکین کے قبضے سے اس کو آزادی دلانا, اور اس کو توحید ہی کا مرکز بنانا جس کے لیے کہ دلوا کے اس کی تعمیر ہوئی تھی, یہ ان کا فرض مذہبی ہے. یہ حکم قتال اس سورہ مبارک اس پارے دوسرے پارے کے آخر میں پھر آیا ہے, اور وہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے یہود کی تاریخ کے اس دور کا جس میں کہ حضرت طالوت علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی جالوت کے ساتھ, اور یہی جنگ کی درحقیقت جو یہود کے دور عظمت کی تمہید بنی تھی. اس جنگ ہی کے بعد وہ دور آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا شان و شوکت والا دور, جو یہود کی تاریخ کا زرین دور ہے, اس کا آغاز ہوا. یہ گویا کہ مسلمانوں کے لیے دیش کی خوشخبری تھی کہ اس مسلح تصادم کے بعد وہ دور دور نہیں ہے جبکہ اللہ کا دین سرزمین عرب میں غالب ہو جائے گا, اور اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازے گا. اس دوسرے بارے کی ایک آیت اور بھی ایسی ہے جس کا اجمالی ذکر بہت مفید ہوگا. وہ ہے آیت نمبر 177, جسے آیہ بر کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے, جس میں اسلام کی جملہ تعلیمات کو بڑی جامعیت کے ساتھ سمو دیا گیا ہے. نیکی صرف ظاہر سے متعلق نہیں ہے, اعمال کا ظاہر اور ہے, اس کی روح, اس کی حقیقی باطنی جذبہ محرکہ کے اعتبار سے نیکی کا تعین ہوگا. یہ نیکی جو انسان کے تصحیح عقیدہ سے شروع ہوتی ہے, ایمان اس کا نقطۂ آغاز ہے, اور اس نیکی کا انسانی عمل اور کردار میں مظہر اول انسانی ہمدردی کا مادہ ہے, اور پھر معاملات انسانی میں ایفاء عہد, اور پھر صبر اور صداقت سے صبر کے لیے, صداقت کے لیے, سچائی کے لیے, حق کے لیے, خیر کے لیے, اللہ کے دین کے لیے صبر و مصابرت, ہر نوع کی تکالیف کو انگیز کرنا, یہ تمام اوصاف اگر انسانی سیرت و کردار میں جمع ہو جائیں تب وہ شخص حقیقت نیک اور متقی کہلانے کا مستحق ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.